نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. معوذتین کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. ہماری بات اس آیہ کریمہ تک پہنچی تھی، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شر بہت بڑا ہے، اور تقریباً ہر شر کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے، اور حکم بھی دیا ہے کہ فاتخذوه عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو، وہ ہرگز دوستی کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کی عداوت تمہارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی. اس نے تو اللہ رب العزت سے یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم کی راہ میں حائل ہوں گا، رکاوٹ بنوں گا. جو صراط مستقیم ہے جس پر وہ چلیں گے، اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور انہیں آگے بڑھنے سے روکوں گا، ان کے راستے تبدیل کر دوں گا، انہیں دائیں بائیں پھیر دوں گا، صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا، بہت تھوڑے بندے مجھ سے بچ سکیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف گناہوں کے کانٹے بچھا دوں گا، ان گناہوں کو بڑا مزین کر کے پیش کروں گا. یہ سب شیطان کی عداوت ہے جو بنی آدم کے ساتھ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. پھر کس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت سے نکلوایا. فوسوس لہما الشیطان, ان کا جنت سے نکلنا شیطان کے وسوسے کی بنا پر تھا جس نے قسمیں کھا کھا کر یہ وسوسہ پیدا کیا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, کہ میری بات پہ یقین کر لو, اللہ تعالی نے جس درخت سے روکا ہے اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھانے سے یہاں ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا, اس لیے تم کھا لو تاکہ ہمیشہ یہیں آباد رہو. یہ شیطان کی عداوت تھی, ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. پھر یہ زمین اور یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ, یہ ہمارا مستقر بن گیا اور شیطان کی عداوت قائم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہزار میں سے 999 شیطان کے چیلے ہوں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار, اے آدم جہنم کا گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے ما بعث النار یا رب, اے اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا من کل انف 999, کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم کا گروہ ہیں, ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی. تو یہ سب اس عدو اس لعین کے مصابس کا شاخصانہ ہے. تو یہ قطعاً دوستی کے قابل نہیں, اس کی حربوں کو پہچانو, اس کی چالوں کو پہچانو. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان بالترتیب 6 قسم کے جال انسان پر پھینکتا ہے باری باری, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ایک جال میں پھنسا لے. اس کی اپنی ایک ترتیب ہے کیونکہ وہ شریعت کو جانتا ہے, شریعت کے رموز کو جانتا ہے, اسے معلوم ہے کہ کون سا گناہ سب سے خطرناک ہے. وہ سب سے پہلے بڑی ہلاکت میں بندے کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اسے علم تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے جس کی مقدار کا تعین نہیں کیا جا سکتا. مجمع البیان کی حدیث ہے, جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو ابلیس جو اس وقت ملائکہ میں سے تھا اور بڑا عابد و زاہد تھا, وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد ایک چکر لگاتا ہے, پھر بدن کو چھوتا ہے تو اس کا ہاتھ پیٹ پہ پڑا, پیٹ دب گیا, اس میں خلا تھا. اس وقت اس نے کہا کہ یہ جو پیٹ ہے یہ اسے برباد کر دے گا, اسے بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہوگا، آمادہ ہوگا. یہ ابلیس کا علم اور اس کا تجربہ ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو انسانوں کی ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں، وہ اسی پیٹ کی بنا پر ہیں. جو بھی فسق و فجور ہے اسی پیٹ کی بنا پر، جو بھی قتل و غارت گری ہے دنیا کی بنا پر، اس کا محور انسان کا پیٹ ہے. تو ابلیس شریعت کے رموز کو سمجھتا ہے، اس کے پاس چھ جال تیار ہیں جو باری باری انسان پر پھینکتا ہے، اور کسی ایک جال میں ملوث کرنے کی، پھنسانے کی پوری کوشش کرتا ہے. سب سے پہلا جال شرک، کہ بندے نے اسلام قبول کر لیا، اسے کسی طرح کسی شرک میں پھنسا لے، وہ شرک بڑا ہو چھوٹا ہو. کیونکہ شرک ایک ایسی لعنت اور نحوست ہے جو بندے کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی. اتنا بڑا مہلک ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِذَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے کہ اے انبیاء کی جماعت، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں، سارے اعمال تباہ کر دوں گا. اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کے اعمال مثال ہوتے ہیں، نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں. جب یہ مثالی عمل تباہ ہو سکتے ہیں تو باقی اعمال کا کیا شمار. حدیث میں جو اکبر الکبائر، جن کو سبع موبقات کہا گیا، کہ سات ایسے گناہ جو مہلک ہیں، ان میں سر فہرست الاشراک باللہ شرک. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی مشرک کو معاف نہیں کرتا، چاہے وہ ہزار سال کا عابد اور زاہد ہو. اگر وہ مبتلائے شرک ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ شیطان کی اولی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اسے شرک کے جال میں پھنسا لے. اب وہ شرک کو بڑا مزین کر کے پیش کرتے ہیں، بڑا سجا کر پیش کرتے ہیں. بعض اوقات شرک کے بعض منفعتیں انسان پر ثابت کرتے ہیں، لیکن شرک شرک ہے، یہ مہلک ترین گناہ ہے. جس کے مہلک ہونے پر قرآن و حدیث گواہ ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو سینے سے لگائے رکھے. بہت سے شعبدباز، بہت سے محروبیے جو شیطان کے در حقیقت چیلے ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے شرک کو سجا کر پیش کرتے ہیں اور بھولے بھالے انسانوں کو برگلا لیتے ہیں. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم سے عاری ہیں، لہذا شیطان کے مکر کو پہچانو، اس کا اولی جال جو ہے وہ شرک ہے. کسی بندے کو شرک میں پھنسا لے تو اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اب تم ہر سال حج کرنے جاؤ، ہر ہفتے عمرہ کر کے آؤ، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، قیام اللیل کا اہتمام کرو، صدقے دو، زکاتیں دو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی اللہ نے قبول نہیں کرنی. اگر ایک بندہ عقیدے میں قوی ہو اور اس کی شرک کی دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، دوسرا جال پھینکتا ہے اور وہ بدعت ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو اور بدعتی کو ملعون کہا ہے، فرمایا کہ لعن اللہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کہ جو شخص ایک بدعت کو جاری کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے دے وہ ملعون، اس پہ اللہ کی پھٹکاریں برستیں. تو بدعت اور بدعتی دونوں ملعون، دونوں مردود بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو وہ شخص بھی مردود ہے اور عمل بھی مردود ہے. یہ فہوا کا اشارہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، بدعتی بھی مردود ہے، اس کی بدعت بھی مردود ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں، وہ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود اور عمل کرنے والا بھی مردود. بدعتی سے توبہ محجوب ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدع، اللہ تعالی نے بدعتی سے توبہ کو چھپا لیا. اول اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، میسر نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. جب تک بدعت پر قائم ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. بدعتی کے وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتے جو وہ صحیح کر جاتا، مثلا اس کی نماز، اس کے حج عمرے، اللہ قبول نہیں فرماتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل عمل صاحب بدعت ما لم يدع بدعته، کہ اللہ رب العزت کسی بدعتی انسان کا عمل اور نیکی قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. کتنا خطرناک عمل! ایک محدث سفیان بن عیین الہلالی فرمایا کرتے تھے، البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کو گناہوں سے زیادہ بدعت محبوب ہے. یہ جو دیگر گناہ ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، چوری ہے، اس سے زیادہ وہ بدعت کو پسند کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ وہ شریعت کے رموز کو جانتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ ایک بندہ اگر زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. زنا کا اپنا گناہ ہے اور نیکیاں اپنی جگہ موجود ہیں. قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں گناہوں کا وزن ہوگا، تلیں گی، جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق اللہ فیصلہ کر دے گا. لیکن بدعت کا ارتکاب جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کہ اللہ رب العزت بدعتی انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسجد میں ایک حلقے کو دیکھتے ہیں
وہ حلقہ کیا کر رہا تھا؟ وہ گول دائرے کی شکل میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے تھے؟ ایک ذکر کر رہے تھے. وہ ذکر شرکیہ نہیں تھا, مسنون تھا, لیکن طریقہ ذکر بدعت تھا, طریقہ ذکر صحیح نہیں تھا. یہ حلقہ بنانا صحیح نہیں ذکر کے لیے, اجتماعی ذکر کرنا صحیح نہیں. کہ ایک امیر ہو اور وہ لوگوں سے کہے کہ بلند آواز سے فلاں کلمہ کہو اور لوگ کہیں, یہ طریقہ بدعت. انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے اور بڑی محنت کر رہے, چیخ رہے, چلا رہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ذکر مسنون. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چار کلمے سب سے افضل ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ چار کلمے جب بندہ زمین پر کہتا ہے تو یہ سیدھا عرش معلی پر پہنچ جاتے. فرمایا کہ لہن دوی کا دوی نحل, عرش معلی پر ان کلمات کی بن بناہٹ گونجتے جیسے بہت سی مکھیاں ہوں تو ان کی بن بناہٹ سنائی دیتی ہے, اس طرح یہ آواز وہاں گونجتی. اور فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ آواز فلاں شخص کی, کتنا بڑا شرف ہے. یہاں تک بات صحیح تھی, لیکن حلقہ بنانا, اجتماعی ذکر کرنا, بلند آواز سے چیخنا, یہ سب ثابت نہیں. صحابی رسول نے کیا کہا؟ صحابی رسول نے فرمایا, بہت سی باتیں کی, ایک بات یہ بھی کہی کہ عدو سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء. ان کے سامنے کینکریاں پڑی تھی اور وہ کینکریوں پر ذکر شمار کر رہے تھے. فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم جا کر گناہ کر کے آؤ, دو گناہ, چار گناہ, بیس گناہ, سو گناہ, وہ کر کے آؤ اور وہ آ کر گنو ان کینکریوں پر کہ میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. یہ بہتر, گناہ کر کے آؤ گے اور گنو گے, میری یہ گارنٹی ہے کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی, نیکیاں تو محفوظ ہیں. گناہوں کا اپنا وبال ہے لیکن نیکیاں محفوظ ہیں, یہ میری گارنٹی. یہ صحابی کا قول, فانا ضامن, میں ضامن ہوں, اللہ یضیع, کہ نہیں ضائع ہوگی, من حسناتکم, تمہاری نیکیوں میں سے شیئن, کچھ بھی, تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی, یہ میری گارنٹی. جو کام تم کر رہے ہو ان کینکریوں پر اجتماعی بلند آواز سے ذکر پکار رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ گناہ کر کے آ جاؤ اور وہ شمار کرو, کم از کم نیکیاں محفوظ رہیں گی. لیکن جو کام تم کر رہے ہو یہ کام بھی قبول نہیں ہو رہا, اور نمازیں, حج, عمرے سارے برباد ہو رہے, سب ضائع جا رہے, بدعت کا وبال. پھر پوچھا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اور نہ صحابہ نے کیا, یہ کام ثابت نہیں. اب دو میں سے ایک بات, دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, اما انکم علی ملۃ ہی احد من ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ضللتم عن سواء السبیل. دو میں سے ایک بات قبول ہو, یا تو تم ایک ایسے طریقے پر آ گئے, ایک ایسے طریقے پر آ گئے کہ تم نبی علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گئے, ان کو پیچھے چھوڑ گئے. یہ قبول کر لو, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا, تم یہ کر رہے. مانا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد سے آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ماننے کی ہمت نہیں تو پھر یہ مان لو کہ وہ ضلال تمہیں سوائے سبیل, کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو. ہم تو نیکی کا ایک ہی قاعدہ جانتے ہیں, اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے بتا دی کہ اے پیغمبر کہہ دو انا عبد العابدین, کہ جو بھی عبادت ہوگی, جو بھی نیکی ہوگی, جو بھی عمل اللہ کی قربت کا باعث ہوگا وہ عمل سب سے پہلے میں کروں گا. یہ قاعدہ ہے, اٹل قاعدہ. وہ عمل سب سے پہلے کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم تک پہنچے گا. یہ عافیت کا راستہ, سعادت کا راستہ, نبی علیہ السلام کی اتباع کا راستہ, جس پر آسمان سے دو بشارتیں اترتی ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ لوگو, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کر لو. اس اتباع کے دو ثمرے ہیں, ایک یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو چھپا دے گا, چھپا دے گا, تمہیں رسوا نہیں کرے گا, ان پر پردہ ڈال دے گا. وہ گناہ قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوں گے. کتنے عظیم شان ثمرے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کر لیں. فرمایا کہ ان دو میں سے ایک بات قبول کرو, یا تم نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے, اور یا تم گمراہ اور گمراہ. انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اور جواب کیا دیا, وہی جو بدعتی دیتا ہے کہ ہم اچھائی تو کر رہے ہیں, کچھ سینما تو نہیں دیکھ رہے, کسی شراب خانے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, اچھائی کام تو کر رہے ہیں, ذکر ہی تو ہو رہا, تم کیوں روک رہے؟ آپ نے فرمایا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ, بہت سے لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے ارادے سے, خیر کے ارادے سے, انہیں خیر نصیب نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث کو شاہد عدل, ایک نے کیا کہا کہ میں پوری رات نفل پڑھتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں, دوسرے نے کیا کہا میں نفلی روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کیا کہا میں مسجد میں آ کر ڈیرا جماروں گا, گھر نہیں جاؤں گا, یہ دنیا کے جھمیلے سب چھوڑ کے, دنیا سے کٹ کر, ترک تعلق کر کے مسجد مقیم ہو جاؤں گا. اب بتاؤ یہ تینوں باتیں شر ہیں یا خیر؟ تینوں خیر. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو میری امت سے خارج, میرے دین سے خارج, میری ملت سے باہر. حالانکہ تینوں عمل بظاہر خیر, یہ بات ماننی پڑے گی کہ خیر بھی اس وقت تک خیر نہیں ہے جب تک اس پر محمد الرسول اللہ تم کا ٹپا نہ لگ جائے. لہذا لوگو, اپنے آپ کو پیش کر دو صرف اور صرف اور پھر صرف کتاب و سنت پر. تم شریعت پر حاکم نہ بنو, شریعت کے محکوم بن جاؤ, شریعت سے آگے نہ چلو, شریعت کے پیچھے پیچھے رہو. یہ سعادت کا راستہ. اس واقعے کا راوی عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ بات نہیں مانی, وہ بات نہیں مانی. صحابی رسول واعظ کر کے چلا گیا اور وہ لوگ اپنے حلقے پر قائم رہے, اپنا کام کرتے رہے. یہ بدعت بظاہر ایک چھوٹی عمل سے شروع ہوتی, پھر انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے, جہاں تک یہ لوگ پہنچے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا, اکثر لوگوں کو دیکھا یہ خارجیوں کے صف میں شامل ہو چکے تھے. یوم النہروان, نہروان والے دن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے. وہ خارجی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخوارج ہم کلاب النار, خوارج جہنم میں کتے بن کر آئیں گے. شر قطرا تحت عدیم السماء, ابو امام البحری نے کہا تھا خارجیوں کی لاشیں دیکھیں, فرمایا کس آسمان کی چھت کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہے. یہ بدعت کا انجام, یہ شیطان کا دوسرا حربہ. اگر وہ شرک یا بدعت ان میں سے کسی جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے, اٹکانے میں کامیاب ہو جائے, تو اس بندے سے بے فکر ہو جاتے کہ اب تم نیکیاں کرو, صلہ رحمی کرو, دوستیاں کرو, محبتیں کرو, حج کرو, عمرے کرو, میٹھی بولیاں بولو, جو مرضی کرو, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں تمہارا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہو رہا. قبول عمل کی اساس یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی توحید خالص ہو اور عمل کرنے والا خالص اللہ کے پیغمبر کا متبع ہو. اور اگر کوئی بندہ اس جال کو بھی قبول نہیں کرتا, نہ شرک کیا نہ بدعت کی, تو اس پر وہ کبائر کا جال پھینکتا, کبائر کا جال, کہ اسے کسی کبیرہ گناہ میں پھنسا لے, بڑے گناہ میں پھنسا لے. کبائر بے شمار, بعض علماء محدثین نے 70 کے قریب شمار کی, لیکن کبیرہ گناہوں کا ایک ضابطہ آپ سن لیجیے. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر یا تو دنیا میں کوئی حد, جیسے زنا کی حد رجم ہے, شراب کی حد کوڑے ہے, چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے, اور یا پھر آخرت کی وعید ہو کہ آخرت میں عذاب ہوگا, آخرت میں اللہ ناراض ہوگا, اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا ذکر ہو, وہ کبائر ہے. تو پھر شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے کبائر میں پھنسا لے, کبیرہ گناہ میں پھنسا لے. اور کبیرہ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک لازم ایک متعدی. لازم گناہ وہ ہے جس کا اثر بندے کی اپنی ذات تک محدود ہو, جیسے نماز نہیں پڑھتا, یہ اس کی ذات تک محدود ہے. متعدی گناہ وہ ہے جس کا اثر آگے منتقل ہو, کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کا مال چھینتا ہے, کسی کو بلا وجہ مارتا ہے, کسی کی چغلی کرتا ہے. شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ متعدی گناہ میں پھنسا, متعدی گناہ کا وبال زیادہ ہے. تو اس ترتیب کو پہچاننے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو شیطان کے حربوں سے بچاؤ. اس کا چوتھا جال صغیرہ گناہوں کا, بندہ اگر کبائر قبول نہ کرے تو پھر وہ صغیرہ گناہ میں پھنسانے کی کوشش کرو. ایسے صغائر, ایسے گناہ جن پر اگرچہ کوئی شرعی وعید منقول نہیں ہے, لیکن ان گناہوں کی کثرت بندے کو برباد کر سکتی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و محقرات الذنوب, عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچو, یہ صغائر جن کو صغیرہ گناہ بولتے ہیں ان سے بچو, ان سے اجتناب کرو. پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے ایک لشکر ہو بہت بڑا اور کسی مقام پہ پڑاؤ ڈال لے, سردی کی شدت ہو, آگ جلانے کی ضرورت ہے, تو ہر شخص ایک تنکا لے کر آتا ہے, اس تنکے کی کوئی قیمت نہیں. لیکن جب سب تنکا لے کر آ گئے تو وہ تنکے جمع ہو کر ایک پہاڑ بن گیا, اب آگ بھی جل گئی, آگ خوب روشن ہو گئی. فرمایا کہ یہ مثال صغیرہ گناہوں کی, کہ صغیرہ گناہ جب ان تنکوں کی طرح جمع ہو جائے تو جہنم کی آگ بھڑکا سکتے, اور انسان کے جہنم کے داخلے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے محدثین نے جو ایک متقی انسان کی تعریف کی ہے تو اس تعریف میں یہ جملہ بھی ہے کہ متقی وہ ہے جو کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے. کبیرہ تو کرنا ہی نہیں, اور صغیرہ اگر ہوتا ہے تو بار بار نہ کرے. یہ بار بار کرنے سے بھی وہ گناہ ڈھیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور جب ڈھیر کی شکل اختیار کر لے تو پھر آگ بھڑک سکتی, لمبی بھڑک سکتی. لہذا یہ بھی شیطان کی ایک کوشش, اگر کبائر میں یہ نہیں پھنستا تو صغائر میں پھنسا لے, اور وہ بار بار کرواتا رہے تو اپنے آپ کو باہر کیف گناہوں سے بچانا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله وهم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ ان سے کسی معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور پھر گناہ پر اصرار نہیں کرتے, بار بار گناہ نہیں کرتے, توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا. اور یہ قبول توبہ کی اساسی شرط ہے کہ توبہ کرنے والا عملی طور پہ گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرے. یہ بھی تقویٰ ہے کہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتا. اس طرح اپنے آپ کو شیطان کی اس چال سے بچاؤ. پانچواں حربہ, اگر ایک بندہ اتنا ٹھوس پہاڑ ہو کہ شرک قبول نہیں کیا, بدعت قبول نہیں کی, کبائر سے بچا, صغائر سے بچا, تو پھر شیطان اپنی عداوت تو قائم رکھتا ہے, پھر وہ ایسے عمل اس سے کرواتا ہے جو مباحات شمار ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو گناہ بھی نہیں نیکی بھی نہیں, کہ کم از کم نیکی سے تو بچ جائے گا. دیکھیں اس کی عداوت کہاں تک بندے کے ساتھ ساتھ چل رہی, کس طرح وہ بندے کی نیکی اور عمل صالح سے پریشان ہوتے کہ پھر ایسے عمل کی دعوت ہوں جس عمل میں نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے. چلو اگر گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا تو نیکی بھی تو نہیں کما رہا, یہ بھی اس کی عداوت ہے. اور چھٹا جال یہ ہے, اگر وہ اسے بھی قبول نہ کرے تو پھر وہ عمل کرواتا ہے لیکن یہ کوشش کرتا ہے کہ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اصل اور ایک مخدوم. ایک عمل وہ جو زیادہ محبوب ہے اور ایک عمل وہ جو جائز ہے اس کا ثواب کم ہے. ایک عمل کا زیادہ ثواب ہے, ایک عمل کا کم ثواب. تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ عمل کر ہی رہا ہے تو ایسا عمل کرے جس کا ثواب کم ہو. اسے پہچاننے کی کوشش کرو. ان نقطوں کو وہ پہچان سکتا ہے جس کا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تعلق استوار ہو, جس کو پیغمبر اسلام کی سنتوں کی معرفت ہو, وہ شیطان کی ان چالوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ افضل کام کون سے, مفضول کام کون سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ بنت حارث کے پاس سے گزرے, وہ ذکر کر رہی تھی, آپ چلے گئے, آپ بازار گئے, چند گھنٹوں بعد لوٹے, دیکھا جویریہ ابھی تک ذکر کر رہی. فرمایا کہ اے جویریہ, جب میں صبح گزرا یہاں سے تمہیں ذکر کرتے ہوئے دیکھا, میں نے ایک کلمہ تین بار کہا, میرا وہ ایک ہی کلمہ تین بار کا کہنا تمہارے اب تک کے کئی گھنٹوں کے ذکر سے افضل. یعنی کام وہ بھی ٹھیک ہے, ذکر ہو رہا, لیکن اگر سنت رسول کی معرفت ہوگی تو ایک بندہ پہچانے گا کہ مسنون ذکر کیا ہے, مسنون ذکر کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج بہت سے اوراد و اذکار دستیاب, بعض تو ایسے ہیں جن میں صراحت شرک موجود, وہ تو گمراہ ہے, وہ ذکر کرنے والا بھی گمراہ, اس کو بنانے والا بھی گمراہ, اس کو چھاپنے والا بھی گمراہ. یہ سارے جہنم کے ایندھن, لیکن بعض اذکار ایسے جن میں یقیناً فصاحت ہے، بلاغت ہے، شرک سے محفوظ ہے، لیکن وہ اذکار اللہ کے پیغمبر ثابت نہیں، وہ ذکر آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ اگر ان اذکار کے تتبع کرے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یقیناً اسے افضل ذکر حاصل ہو جائے گا. اور وہ شریعت میں ایک باب موجود ہے، ہر موڑ پہ، ہر موقع پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اذکار ثابت، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار، بیت الخلاء جانے کے اذکار، نکلنے کے اذکار، سب ثابت. ان پر اکتفا کریں، سنت پر عمل بھی ہوگا اور افضل چیز حاصل ہو جائے گی. تو شیطان اگر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کسی جال میں نہیں پھنس رہا، تو پھر وہ بندے کو افضل عمل سے روکنے کی کوشش کرتا. اور جو لوگ ان رموز کو پہچانتے، ان کی یہ تتبع ہوتی، ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ افضل ترین کام کریں. یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر پوچھتے کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کام کون سا، سب سے بہترین کام کون سا. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کسی ایسے زوردار عمل کی نشاندہی کر دیجیے کہ جس کے کرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤ. کتنا عظیم سوال ہے. عمر ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر چھ سوال کیے. مسند احمد میں حدیث موجود. پہلا سوال کیا تھا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا تھا سب سے افضل نماز کیا ہے؟ چوتھا سوال سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانچواں سوال سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ چھٹا سوال سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ہر چیز میں افضل اعلیٰ چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان صلات اللہ غالیہ، لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. لماضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بارشت کی جگہ، دنیا جنت کی ایک بارشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے، پوری دنیا کی ساری پراپرٹیاں بیچ کر، سارے خزانے بیچ کر، خشکی اور تری کی دولتیں بیچ کر اللہ تعالی سے اس قیمت کے عوض تم جنت کی ایک بالشت نہیں خرید سکتے. بڑا مہنگا سودا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، افضل عمل کی تلاش کرنا، یہ شرعی مطلب ہے. شیطان کی کوشش ہے تمہیں اس سے روکے، تمہاری کوشش ہو کہ افضل ترین کام کرو تاکہ شیطان خوار ہو جائے، ذلیل ہو جائے. اور اگر کوئی بندہ ان چھ میں سے کوئی حربہ، کوئی چال قبول نہیں کرتا، عقیدے کے اعتبار سے توحید کا پہاڑ ہے، سنت رسول کا متبع اور محب ہے، قبائر سے بچتا ہے، صفائر سے بچتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، افضل اعمال کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی آخری چال باقی رہ جاتی ہے. اور وہ یہ کیسے انسان کو اپنے چیلوں کے ذریعے ذلیل کرے. اب بہت سے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جن کا کام فتنے پیدا کرنا، جاسوسیاں کرنا اور چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اور علماء تک کو نہیں چھوڑتے. جو بیچارے نیک لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان تک پر انگلیاں اٹھاتے، باتیں کرتے، جملے کستے، وہ بظاہر نمازی ہوں گے لیکن جو ان کا کردار ہے اس کا معنی یہ کہ یہ شیطان کے چیلے. شیطان اس انسان پر چھ جال پھینک چکا، انہیں کسی جال میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اب اس نے ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنا انتقام لینے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنی ذریت، اپنی اولادیں ان پر چھوڑ دی. بظاہر وہ بھی نیکوں کی روپ میں آتے ہیں لیکن شیطان یہ کام کرتا ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی اور جملے کسنا، باتیں کرنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا، یہ در حقیقت شیطان کی ذریت ہے کہ شیطان ان سے اس طرح اپنا انتقام لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بچ گیا لیکن ان حربوں سے نہیں بچ سکے گا, کم از کم عارضی طور پر اسے, لیکن اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے, کم از کم عارضی طور پر اسے اسے پریشان کیا جائے. تو آپ دیکھیں کتنی عداوت ہے شیطان کی انسان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان شیطان تجری من الانسان مجرا دمی, شیطان انسان کے اندر گردش کر رہا ہے, ظاہر و باطن بار کرتا. ایک بندہ اپنے عمل پر اٹل, عمل صالح کر رہا ہے کثرت کے ساتھ اور خوب, پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ بالآخر اس پر ریاکاری کا وار کر دو, میرا کوئی حربہ قبول نہیں کر رہا, اس کی نیت کو فاسد کر دوں, ورغلا دوں, بالآخر ریاکاری ہی کا وار کر دوں. بندہ عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, اور وہ اس کے دل میں ریاکاری کے بیج بونے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بڑا خطرناک حملہ ہے, اس مکر کو پہچاننے کی کوشش کرو, اپنے اندر اخلاص پیدا کرو, اپنے دل کی تربیت کرو اس بات پر کہ جو بھی عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرو, یا اللہ تو راضی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جہاد کی طرف جاتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ شہادت کی موت چاہیے, اب واپس گھر نہ آئے اور شہادت کی موت بھی کسی ایسے کونے میں دے دینا کہ جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو, جہاں تنہا ہو, دشمن وار کرے اور جان کا خاتمہ ہو جائے, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, ایسا نہ ہو گرتے گرتے شیطان وار کر جائے اور ریاکاری آ جائے, جو دیکھ رہے اس کے لیے دکھلاوا بن جائے اور یہ عمل برباد ہو جائے. کیونکہ اس طرح یہ عمل برباد ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیته, کہ ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا, نیکی بہت بڑی ہے, دو صفوں سے مراد اسلام کی صف اور کفر کی صف, مانا وہ اسلام کی صف میں آگے کھڑا تھا, اول صف میں کھڑا تھا اور وہیں گرا, مانا یہ کہ بھاگا نہیں, پشت نہیں دکھائی, لڑتا رہا, زخموں سے چور ہو گیا, پورا خون بہا دیا, حتیٰ کہ شہید ہو کر وہاں گر گیا. نیکی بہت بڑی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اعلم بنیته, اس کی نیت کا حال اللہ جانتا. نیت اگر مخلص ہے تو اللہ قبول کر لے گا, مخلص نہیں ہے تو یہ ساری نیکی برباد. تو صحابہ کی دعا کیا ہوتی, کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو, تاکہ یہ نیکی اور یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص. شیطان ساتھ لگا ہوا, ایک شخص کوئی حربہ قبول نہیں کرتا پھر بھی ساتھ لگا ہے لگا ہے, حتیٰ کہ کوشش کرتا ہے اس کے خاتمے پر وار کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالخواتیم, تمام اعمال کا مدار انسان کے خاتمے پر, انسان کے خاتمے پر, کہ بعد اوقات ایک انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے پوری زندگی, اور خاتمے کے وقت اس سے کسی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ معصیت اسے جہنم میں پھینک دیتی. نبی علیہ السلام اس کی مثال دی کہ پوری زندگی نیک عمل کرنے والا خاتمے کے وقت وصیت میں ظلم کر جاتا ہے, کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر جاتا ہے. تہجد گزار ہے, نیکوکار ہے, اور عین خاتمے کے وقت خلاف شرع اس حرکت کا ارتکاب کر گیا اور یہ ایک ہی عمل اس کو جہنم میں لے گیا. خاتمے کے وقت انسان کوئی ایسی بات زبان سے ادا کر دیتا ہے کہ اس کا ایک ہی کلمہ اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے. سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ, ان کا آخری وقت آیا, رو پڑے, ہچکیاں بند گئے, لوگوں نے پوچھا کہ اے سفیان کیا تم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں, اس طرح زاروں گزار رو رہے ہو, کیا تم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں؟ فرمایا اگر میرے گناہ زمین سے آسمان تک ہوتے یہ معاملہ آسان تھا, مجھے جس بات پہ رونا آ رہا ہے وہ اس سے مشکل, گناہ اگر ہوتے یہاں سے آسمان تک پہنچ جاتے وہ آسان تھے, جس بات پہ میں رو رہا ہوں وہ مشکل, کہ خاتمے کا وقت آ چکا, کہیں میرا خاتمہ اللہ کی ناراضگی پر نہ ہو جائے, کفر پر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ خاتمے کے وقت کہیں مجھے اسلام توحید یا سنت کی دولت سے محروم نہ کر دے. شیطان تو ساتھ ساتھ, اس کی عذابتیں ساتھ ساتھ ہیں، اس کی کوششیں ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ زندگی بھر شیطان کی عداوت کا حال ہے، کس طرح جال پھینکتا ہے، کس طرح بندے کے اندر باہر سوایت کر چکا، کس طرح وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوست اور بھائیو، کتاب و سنت کے ساتھ تعلق، پختہ عقیدہ، یہ ہمارا اساسہ ہے، یہ ہمارا ٹوٹل سرمایہ ہے. قرآن کو تھام لو، پیغمبر اسلام کی سنت کو تھام لو، عقیدے کی پختگی پر قائم رہو اور شریعت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ معرفت در حقیقت تمام فتنوں سے بچاؤ کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں سے وہ بچے گا وہ شخص، من حشاہ اللہ العلم، جس کو اللہ تعالیٰ علم سے بھر دے. علم، علم نافع، علم نافع، قرآن و حدیث کا علم اس سے بھر دے، وہ بچ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عقیدے پر قائم رکھے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، کبائر و صغائر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ و نصوح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اپنے پیغمبر کی سچی محبت عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ عقیدہ پر، توحید پر، اسلام و ایمان پر فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واقر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بعد، ہمارے ایک ساتھی عمران بھائی ہیں، بیمار ہیں، ان کو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا.